अगर दिल बसीर हो بصیرت کا نور قلب میں موجود ہو تو انسان کے تمام اعضاء اور جوارح اپنے زمانے کی حجت کو محسوس کرنے لگتے ہیں. شرط ہے پاکیزگی کہ ہر اعضاء آنکھ پاک ہوگی تو زمانے کی حجت کو دیکھ سکتی ہے، کان پاک ہوں گے طاہر ہوں گے تو زمانے کی حجت کی آواز سن سکتے ہیں، زبان میں طہارت ہوگی تو سلام اس درگاہ تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن اگر میں نے گناہوں کے حجاب ڈالے ہوئے ہو تو پھر غیبت میں وہ نہیں ہے، غیبت میں میں ہوں. میں نے اپنے گناہوں کے ذریعے سے اپنی حقیقت کو اپنے امام سے چھپا رکھا ہے، میں ہوں جو چھپا ہوا ہوں، میں ہوں جسے راستہ تلاش کرنا ہے، میں ہوں جس کو گھر اور منزل تک پہنچنا ہے، نہ کہ امام کے لیے ہم. البتہ تسامحن بھی ہے اور بہت سارے مراحل بھی ہیں کہ جو چل رہا سمجھا جائے گا بحث میں ان شاء اللہ تفصیل بیان ہو. انسان باوسی ہو، لہٰذا کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ابھی یوسف نے اپنے اعلان جیسے ہی کیا کنعان میں موجود جناب یعقوب کو حضرت یوسف کی خوشبو، لہذا امام کے لحاظ کیا کہ جب بھی امام انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے تو با بصیر لوگوں کو امام کی خوشبو، امام کے ظہور کا علم خود بخود ہو جائے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ با بصیر افراد، بصیرت رکھنے والے افراد یہ کون ہوں گے؟ کیا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے گھر میں زمین سے چپکے ہوئے ہوں گے؟ کیا یہ وہ لوگ ہوں گے جو کسی بھی قسم کا کوئی قیام نہیں کرنے والے ہوں گے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس کچھ روایات ایسی موجود ہیں کہ جس میں زمانے فتنے کے اندر جب امام سوال کیا کہ مولا فتنے کے زمانے میں کیا کیا جائے، امام نے کہا تم زمین سے اپنے آپ کو چپکا لو، فرش بن جاؤ، زمین گھر کا اپنے فرش بن جاؤ، بالکل بہا لے لو، کوئی قیام نہ کرو. بعض روایات اس طرح کی تعبیرات بھی آئی ہیں کہ ہمارے قائم کے انقلاب سے پہلے جو بھی قیام ہوگا، جو بھی قیام ہوگا اس کے قیام سے پہلے وہ باطل اور خونی قیام ہوگا. اب کیا ہوا کہ پورا گروہ ہے جو یہ فتنے چھاپتا پھرتا ہے کہ جی کوئی بھی قیام ہاتھ نہیں ہے، تو پھر کیا کریں، گھروں میں گھس جاؤ، زمینوں سے اپنی چپک جاؤ. تب جا کر کے کل اگر یہی قیام، اگر یہی بصیرت ہے تو سب سے پہلے مجالس سے آزاد کے بارے ہو جائے گی، کیونکہ گھر میں چپتے رہو باہر نہ نکلو. یہ جو آپ تعبیر کر رہے ہیں، کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے زمان شناسی کی ہے کہ کس زمان میں کس مخاطب کے لیے امام نے یہی الفاظ دہرائے ہیں؟ اب مسئلہ کیا ہے، یہ گروہ میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا کہ عوام پہن کر احادیث کی جب ایسی تعبیر کرتا ہے تو واقعی گناہ ہے. انہی افراد سے کہو کہ اچھا بولو، ایک اور گروہ ہے جو کہ اشتہاد و تقلید کا مخالف ہے، انہوں نے اپنا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، موقع ملا تو ان شاء اللہ عرض کروں گا. وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ایسی احادیث موجود ہے جس میں امام نے اشتہاد سے منع کیا ہوا ہے. امام نے کہا ہرگز اشتہاد مت کرنا، جو بھی اشتہاد ہے وہ ہمارے مقابل پر ہے، قرآن اور رسول کے مقابلے پر ہے. تو جب ان کے سامنے یہ بات احادیث آتی ہے تو فوراً کہہ دینا، یہاں پہ یہ دیکھو کہ امام بات کس سے کر رہے ہیں، کس مخاطب کون ہے، زمانہ کون سا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زمانے اور مخاطب کے اعتبار سے حدیث کا معنی خود بخود بدل جاتا ہے. امام کس کے مقابلے پہ کہہ رہے ہیں کہ اشتہاد مت کرو، کس کو کہہ رہے ہیں امام اشتہاد مت کرو؟ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو اپنے آپ کو ائمہ کے مقابلے پر امام بنا کر پیش کر رہے ہیں عین اس زمانے میں. اب آپ جا کر دیکھیے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کون سی شخصیت ہے جو عین اس زمانے میں اپنے آپ کو امام فکر متعارف کروا رہی ہے؟ ایک اوپر سے سر اٹھا کر کہتا ہے میں امام فکر ہوں، ایک بسرے سے سر اٹھا کر کہتا ہے میں امام فکر ہوں. ہر جگہ سے ایک امام پیدا ہو رہا ہے، اور جب امام ان سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی تم اجتہاد کے نام پر کیا کر رہے ہو، تو جواب یہ ملتا ہے کہ بھی کوئی مسئلہ اگر قرآن سے حل نہ ہو، کوئی مسئلہ اگر حدیث سے حل نہ ہو، امام کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے، قرآن کی جان ہی بالکل شے ہے، رسول کو اللہ نے اسوہ حسنہ کہا، ان کی ذات ایک کامل نمونہ ہے تو کیسے ممکن ہے قرآن و حدیث یہ بہت تمہیں نہیں ملتا؟ تو ہاں مولا جب ہمیں نہیں ملتا پھر کیا کرتے ہو؟ تب پھر ہم اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں. مولا نے کہا جو آپ کو قرآن و حدیث سے فیصلہ ہے تو اس لگے تنہائی کا فیصلہ کرے گی. تو معلوم کیا ہوا کہ اس اتحاد کے نام پر اپنے ذوق شخصی کو مجھے یوں اچھا لگتا ہے لہذا نماز ایسے پڑھو, مجھے یوں اچھا لگتا ہے لہذا رفتار اس ٹائم پہ کرو, مجھے ایسے اچھا لگتا ہے یا میری یوں سمجھ میں آتا ہے, تمہاری سمجھ کے مطابق دن نہیں چلے گا. لہذا امام نے کئی مقامات پر ان کو ٹوکا, چونکہ میرا موضوع نہیں ہے لہذا میں واقعات کی تفصیل میں نہیں جا رہا. کئی مقامات پر ٹوکا, ایسے افراد کو امام نے کہا کہ تم بالکل اس کا حق کرنا, تمہارا اشتہار باطل ہے, سختی کے ساتھ منع کر دیا. لیکن وہی امام دوسرے مقابلے پر مجتہد خود تیار کر رہا ہے, حشام کے حکم کو آمادہ کیا, بصرہ بھیجا, اور بصرے سے اگر کوئی آقا امام سے سوال کرتا ہے تو امام کہتا ہے کہ تم میری زیارت کے لیے آئے ہو مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر سوال پوچھنے کے لیے آئے ہو تو حشام کے حکم وہاں موجود ہے, اس سے سوال کرو, وہ تمہیں وہی جواب دے گا جو ہم لوگ دیں گے. اپنے صحابی عبد الرحمن کو کہہ رہے ہیں کہ انی احبو, مجھے اچھا لگتا ہے کہ تو لوگوں کے درمیان میں مسجد میں بیٹھ اور اختل الناس لوگوں کے لیے فتوا دے. کیوں کہہ رہے ہیں امام ان کو تو نام تیار کر رہے ہیں؟ تو آپ نے وہاں فوراً کیا کہا؟ مخاطب شناسی, آپ نے کہا زمان شناسی کرو پھر حدیث کا معنی کرو. تو ہم یہ آپ سے کہتے ہیں کہ جب امام کہہ رہے ہیں کہ قیام مت کرو, زمین سے چپک جاؤ, گھروں میں گھس کر بیٹھ جاؤ, تو اس سے مراد کون ہے, کون مخاطب ہے, کس سے امام کہہ رہے ہیں, کس زمانے میں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے عقلن یہ بات عقلن سمجھ میں نہیں آتی. 1400 سال ہو گئے آپ کو اور ہمیں, امام کو 1200 سال ہو گئے تقریباً پردہ غیبت میں گئے ہوئے, کبھی تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم کیا کام نہیں کر رہے جو امام کا ظہور نہیں ہو رہا. آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے کیا 1200 سال کے علاوہ بھی ہمیں وقت چاہیے, اس سے زیادہ وقت چاہیے؟ الانتظار عربی کا جملہ ہے, الانتظار اشد من الموت, انتظار موت سے زیادہ شدید ہوتا ہے. جو 1200 سال سے انتظار کر رہا ہے وہ کس عالم میں ہوگا یہ ہم سوچتے ہی نہیں, لہذا ہم کبھی عمل کی طرف بڑھتے نہیں ہیں. اوپر سے پھر یہ فتنے اس طرح کے شبہات لوگوں کے اندر پھیلا جاتے ہیں. کس کو کہہ رہے ہیں امام؟ امام عین اس زمانے میں یہ بات ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جب کیا ہوا, کربلا کے بعد انقلابوں میں ایک سلسلہ شروع ہو گیا. کبھی انشاءاللہ تاریخ کو موضوع بناؤں گا اور کربلا کی انقلابی تاریخ جو موضوع بناؤں گا تو وہاں سے لے کر انقلاب خمینی تک ایک مسلسل سلسلہ ہے انقلاب. شیعہ کسی بھی دور میں خاموش نہیں بیٹھے ہیں, ایسا نہیں ہے الحمدللہ, لیکن وہ فہم جو جناب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا وہ 1200 سال میں کوئی نہیں دے سکا. فرق یہ ہے کہ ورنہ انقلابات کے مسلسل سلسلہ ہے اور ان میں سے بہت سارے انقلاب ایسے ہیں, قیام ایسے ہیں کہ جن کی امام نے تعریف کی ہے. اچھا تعریف کی ہے جو امام اس کو شریک کیوں نہیں ہوئے, ابھی بحث ہے, چونکہ میں انشاءاللہ کبھی کر کے بحث کروں گا تو تفصیل سے آپ کو جواب دوں گا. ابھی مختصر طور پر یہ سن لیجیے کہ امامت اس وقت قیام کرتی ہے جب اس کے لیے عوامل مہیا ہوں. لوگوں کی امامت کی ضروری نہیں ہے کہ امام کو قیام کے ہاتھ آ رہا, چار آدمی جمع ہو رہے ہیں امام کو کہیں قیام کرو تو امام قیام کرے گا, نہیں. امام کو قیام کے لیے خود بھی ایک حجت کی ضرورت ہے, وہ حجت جب قائم ہو جاتی ہے تو پھر امام مدینہ میں نہیں ٹھہرتا, مکہ میں نہیں ٹھہرتا, پھر سفر کرتا ہے, پھر سے وہ روک نہیں سکتا. میں اور آپ 1200 سال میں وہ حجت ان پر امام پر قائم نہیں کہ ہم نہیں سمجھ کر سکے اپنے آپ کو. لہذا اب اگر میں فرض کریں آج کے دور میں فریضہ شرعی سمجھتے ہوئے قیام کروں گا تو اگر میری نیت, میری نظر, میری بصیرت صحیح ہوگی تو حتماً انشاءاللہ امام کی تائید ہوگی, ناممکن ہے کہ نہ. اس زمانے میں بھی فریضہ شرعی سمجھنے والوں کو امام نے تائید کی لیکن ساتھ کو نہیں کیا, اس لیے کہ خود امام کے لیے حجت پوری نہیں ہوئی. لہذا زید شہید کے قیام کے بارے میں لوگ بہت ساری بات جناب زید شہید کے بارے میں کرتے ہیں, متاثر طرح ہمارے اپنے بہت سارے لوگوں نے عجیب والی باتیں کی ہیں. جناب زید کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ اگر میرے چچا حکومت پر قابض ہو جاتے حتماً حکومت کو ہماری طرف پلٹا کر. لیکن وہ کیا رہا ہے؟ وہ یہ رہا ہے کہ ایک اس زمانے میں کربلا کی تاثیر کے ذریعے سے شیعہ جو قیام کر رہے ہیں بنو عباس ان کو اپنے لیے سوئے استفادہ کر رہے ہیں. ایک پوری داستان ہے انشاءاللہ اگر تفصیل سے استفادہ کہ بنو عباس نے کس طرح سے اس زمانے میں شیعوں کا سوئے استفادہ کیا. نعرہ کیا لگایا؟ الرضا من آل محمد. الرضا من آل محمد یعنی آل محمد میں سے کسی کی رضا. ان نعروں کے اوپر خود اہل بیت میں سے بعض افراد کو ظاہر سپورٹ کیا انہوں نے. امام نے ان سے ملاقات اپنے چچا دار ہیں امام کے رشتہ دار ہیں امام نے ان کو باقاعدہ جائزے میں بتایا کہ آج کے تمہارے پشت پر کھڑے ہیں کل یہ تمہیں قتل کریں گے. جائیے روایات میں جا کر افراد ایسے بھی ملتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تک میں نے ان کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا مجھے امام کی بات پر یقین نہیں آیا. کیوں بتا رہے ہیں؟ کن لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں؟ کہ جو سوئے سے پیدا ہونے والا ہے. بڑا جناب زید کے قیام کی تائید کی اور اپنے چچا کو بتایا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. جناب شہید فاہ ان کو امام نے بتایا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. دونوں کے ساتھ دھوکا ہوا. اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ مجھے خاص موقع پر پہنچا ہے. جناب زید شہید جب جناب زید نے قیام کیا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑی کون سی قوت تھی جس نے جناب زید کے قیام کو تقریباً کامیابی کی منزلوں تک پہنچا دیا تھا. 40,000 سے زیادہ افراد جناب زید شہید کے ہمراہ ہوئے تھے. کس کی وجہ سے؟ اہل سنت کے سب سے بڑے امام امام ابو حنیفہ کی حمایت کی وجہ سے. کیونکہ کوفہ میں ان کی جو فتحی حیثیت تھی اس کی وجہ سے جیسے ہی انہوں نے جناب زید کے حمایت کا اعلان کیا 40,000 سے زیادہ افراد جناب زید کے ساتھ. لیکن اب کیا ہوا؟ جیسے ہی ہشام بن عبد الملک آیا اس نے آتے ہی کیا کیا امام ابو حنیفہ کو طلب کیا اور طلب کرنے کے بعد جیسے ہی پلٹ کر آئے جس انقلاب کی حمایت کی تھی اسی انقلاب کو باغی انقلاب کہہ کر پیچھے. کس مقام پر؟ جب سامنے مرد مقابل 60,000 کا لشکر کھڑا ہوا. اب جو فتویٰ دیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ 40,000 میں سے کچھ جو تاریخ کے مطابق 200 یا 300 کے درمیان. کتنے؟ 200 یا 300 کے درمیان. کون تھے؟ زیادہ تر قتال جو بنی ہاشم سے. ان کو چھوڑ کر آپ نے 7,000 کے ان کو چھوڑ دیا. اب آپ نے تاریخ میں کبھی یہ پڑھا ہے؟ یہ سنا ہے؟ ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہیں سننے والے ہیں. ہمیں آسان وجہ سے آسان گفتگو آسانی سے جنت پہ پہنچانے والی باتیں یہ درکار. لہذا ہم تاریخ کے بہت سارے حقائق سے اپنا بنا. زید شہید علی الرحمہ اور ان کے ساتھ 200 یا 300 افراد نے 60,000 کے لشکر سے 3 دن لگاتار جنگ کی ہے. کبھی صرف خواب پلک گھر میں بیٹھے سونے سے پہلے 2 منٹ میں یہ سوچیے گا کہ 200 یا 300 افراد 60,000 کے لشکر کے سامنے 3 دن تک کیسے کھڑے رہ سکتے ہیں. کہ میں نہیں کہہ رہا تاریخ کہہ رہی ہے اور یہ بھی تاریخ بنائی ہوئی تاریخ نہیں ہے حتی اہل سنت کے مورخ نے لکھا ہے. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ ہاشمی خون کسے کہتے ہیں؟ یہ زید شہید ہے. اگر کربلا میں امام اپنے جوانوں کو اشارہ کر دیتے تو کیا ہوتا؟ لہذا کربلا کو اس نظر سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو امام چاہتے ہیں. کربلا میں ہدف لوگوں کا خون بہانا نہیں ہے. کربلا کا اپنا ایک مخصوص ہدف ہے. 3 دن اور زید شہید اس کے بعد 3 دن کی مقابلت کے بعد شہید کیے گئے. اس کے بعد وہ جنازے کی بے حرمتی کی گئی. ایک پورا مفصل داستان ہے. شہید فخ جس کا شہید ہوئے ان کے ساتھ ان کے ساتھ شہید ہوئے ہیں. اسی طرح سے دھوکے کے نتیجے میں امام صادق نے آنسوؤں کے ساتھ گریہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ عاشورہ کے بعد ہمیں اہل بیت کا دل دکھانے والا واقعہ واقع تھا. ہمیں اگر بول کر جاوا ہمیں بتایا بہت سو کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوگی کہ ایک دفعہ گوگل میں لکھ کے شہید فخ یہ دیکھ لیں کہ شہید فخ کون ہے. کم از کم اطلاع کر لیں آج کل چیزیں آسان ہو گئی. شہید تھا. اس کے بعد پوری داستان ہے. یہ تمام کے تمام افراد لیکن امام کیوں وہ قیام نہیں کر رہے؟ مشہور ترین واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے اسے میں تیزی سے آگے بڑھوں گا. اب وہ مسلمہ خراسانی امام کے پاس آ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں 70,000 کا لشکر تیار ہے. امام نے کہا کہ
ऐसे जानबाज का बेदी तरह का जानबाज है, आपके इशारे पर सर कराने के लिए तैयार है, मामले का मेरे इशारे पर जान देने के लिए तैयार, और हाँ बिल्कुल तैयार है, मामले का सजा तो दूर में बैठो।
देखिए अबू मुस्लिम खुरासानी के लिए आज 1200 साल बैठ कर ये कहना कि वो ऐसा था वो वैसा था, ये बहुत आसान बात है, बड़ा आसान काम है कि मैं मिंबर से बैठकर तहरीर करूं और तहरीर करके ये पूछ सके अबू मुस्लिम खुरासानी ऐसा था, अबू मुस्लिम खुरासानी वैसा था। मैं शायद खुद भी अबू मुस्लिम खुरासानी के खा के पा भी नहीं हूं, अबू मुस्लिम खुरासानी में आम आदमी उसने बहुत सारे काम किए, लेकिन बहुत सारे काम आपको धोखा खा के नहीं है। लेकिन उस मकाम का क्या है कि जहां पर अहले बैत के नाम उस्मान है, अभी जो इमाम के सामने खड़ा हुआ है, मसला ये नहीं है कि मैं और आप होता मुझे और आपको इमाम कहते थे जाओ तुम में बैठे हो तुम्हें और आप जाते हो तहलील में, कहता हूं तहलील करना बहुत आसान काम है। अब अबू मुस्लिम कम से कम उसको इतना सोचने का तो मौका नहीं कि जब उसको इमाम ने कहा होगा तंदूर में जाकर बैठ जा, तो अबू मुस्लिम ये सोच रहा होगा कि भाई मैं तो जंगल में मरने वाला आदमी हूं, मैं तो जंग करने वाला आदमी हूं, इमाम हुक्म दे तू जिहाद कर, तलवार से मरना पसंद है तंदूर में जल के मरने का क्या फायदा, इतना तो सोचने का मौका था उसे, लेकिन अब सोच रहा वो सोच रहा है इतने में हारून की मक्की दाखिल हुई, जैसे इमाम को सलाम किया उन्होंने जवाब देकर कहा हारून तंदूर में बैठ गए। अब हारून बड़ा साबिका बताया गया है पता जाकर तंदूर में बैठ गए, छलांग लगा दी, इमाम ने इशारा किया गुनाह में गुनाह रख दिया। उसके बाद दोबारा मतलब बच्चे हुए अबू मुस्लिम खुरासानी, हाँ भाई खुरासानी क्या चल रहा है, क्या सिलसिला है, वहां के लोग कैसे हैं, हालात कैसे हैं, अब इमाम डिस्कस कर रहे हैं और अबू मुस्लिम खुरासानी पहले बोल रहे हैं बार बार तंदूर की तरफ देखें, बार बार तंदूर की तरफ देखें, इमाम ने कहा अबू मुस्लिम परेशान होने की जरूरत नहीं है, उठकर जा देख तंदूर पे क्या हो रहा है, तड़प कर उठे तंदूर के पास पहुंचे, झगड़ा हटाया, देखा कि अबू मुस्लिम खुरासानी बिल्कुल उसी तरह से बैठे हुए हैं जिस तरह से तशहुद करो कि जनाब इब्राहिम आपके गुलजार में बैठे हुए थे, आपने कोई असर नहीं किया उस वक्त पर जनाब हारून मक्की के ऊपर। अब मैं कहता क्या है जी, मैं और आप कई इंसानों से जो बातें सुनकर और एक जोरदार नारे हथनी लगा के घर चले जाते हैं, ऐसे ही हम नारे हथनी लगा के बड़े खुश होते हैं, अहले बैत की फजीलत पर खुश होना भी चाहिए, खुश
मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु
कि जब आपको नतीजा घर में जाकर समझ में आए और आपके बुजुर्ग के अंदर से नारा निकले, बात आपको समझ में आए, चीज आप तक पहुंचाता हाँ अब समझ में आया, और फिर आपके अंदर से अहले बैत के इश्क के साथ नारा निकले, वो नारा असल नारा है, हकीकी नारा वो है, वरना जाहिरी तौर पर ठीक है जाहिर बहुत अच्छा है इस बात है, लेकिन अब गौर करें इमाम की मजलूमियत को तलाश करें, इमाम की मजलूमियत को तलाश करें। इमाम ने कहा कि अबू मुस्लिम ऐसे की तरह मेरे लश्कर में, अबू मुस्लिम सर झुका कर खड़े हो, इमाम ने कहा ऐसे अगर तू 70 ले आए मैं कायम करूंगा। अब समझ में आई इमाम की मजबूती, आइए समझ में मत लोगे इमाम की कि किस जगह पर खड़ा हुआ है इमाम, हजारों शागिर्द हैं, हजारों का इधर से आकर बैठने वाले अफराद है, आज हमारी पूरी फिर कालम बाबा कालम सादिक के नाम से बड़ी बड़ी है, उस जमाने के इमाम की मजबूत समझ में आ रही है, लिहाजा इमाम अबू मुस्लिम को पैगाम कि देख तेरी से तमाम के तमाम जितनी भी ये बातें आते हैं इसमें असल पैगाम क्या है, तुम्हारी तमाम तर सियासी हरकत का हदफ अहले बैत होना चाहिए, अपनी जात नहीं होनी चाहिए। अभी हमारी मुश्किल है सियासी पार्टी बनाते हैं किस लिए, ताकि हमें हिस्सा मिल जाए कुछ, अपने मेरे मनाफे पूरे हो जाए, मेरे पास शोहरत आ जाए, मेरे पास बिना वोट बैंक बन जाए, मुझे कोई दर्जा कोई मकाम मेरे काम निकल जाए, इसमें इमाम कहा है ऐसी सियासत से कभी भी इमाम को फायदा नहीं, कभी भी नहीं पहुंच सकता। इमाम कहना क्या चाह रहे हैं, जो भी सियासत कर रहे हो हदफ का होना चाहिए, ताकि तुम लोगों को यह समझा सको हमारे ऊपर हुकूमत का हक सिवाय इमाम मासूम के किसी को नहीं है, और अगर इमाम ना हो तो फिर क्या करें, तो तुम्हारी सियासत का हदफ यह होना चाहिए कि तुम लोगों को यह समझा सको कि इमाम की गैबत में कम अज कम तुम्हारा हक यह है कि तुम निजाम विलायत फकीह के तो हमारे पास रुख मौजूद है, लेकिन अगर मेरी सियासत का हदफ क्या हो, मैंने अर्ज किया मेरे जाती मुनाफे हो, तो फिर ये सियासत सियासत है अहले बैत नहीं है।
ऐसी सियासत नहीं चाहते, ऐसे बहुत मिले हैं मेरे को, लिहाजा हर मासूम का दिल है इंशाल्लाह तस्वीर साहब कुछ बर्दाश्त होगा। लिहाजा और आज बार बार ये कह रहा है, बार बार ये कह रहा है, لأنها لا تعمل أبصار آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ولكن الأعمى انہیں اندھا قلوب التي في الصدور دلوں کے اندر جو اندھے وہ کیا ہیں یہ اندھے جب یہ اندھے ہو جائے دل اندھا ہو دل کے اندر بصیرت کا چراغ روشن نہ ہو تو یہ شیطان کا سب سے بہترین شکار اور شیطان کیا کرتا ہے شیطان کا کام ہے شبہے کو الغا کرے گا اور الغا کرے گا ایک دفعہ شبہے کا بیج میرے قلب میں پیدا ہو گیا تو اس کا نتیجہ شیطان پوری طرح سے پھر میرے جب قلب پر قابض ہو جاتا ہے تو میں کیا ہو جاتا ہوں سمن بکمن عمیون لا یعقل پھر میری سمجھ میں نہیں آتا لہذا قرآن کیا کہہ رہا ہے اعیون ان کے پاس آتے ہیں ہم لا یسلمون نہیں نظر دیتے کیوں نہیں چاہر میں نے آپ سے قرآن آنکھ کے اندر کون تھا نہیں لیکن ایک مقام بڑا عجیب قرآن میں اور بیان کیا ابھی تک تو ہم دنیا کے اندھیرے کی بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی قرآن کی نظر میں ہوا ہے یا نہیں لیکن ایک آیت میں جا کر خدا بند ایسے اندھیرے کی بات کر رہا ہے تو قیامت کے دن اندھا ہو یعنی اگر آپ قیامت کی ابحاث پڑھیں گے تو ظاہر روایات اور ظاہر آیات کا نتیجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی شخص معذور نہیں ہوگا یعنی ایسا نہیں ہے خدا کے یعنی خدا کوئی دنیا میں مثلا لگڑا ہے تو قیامت کے دن لگڑا ہوگا ایسا نہیں ہے کوئی دنیا میں کسی عیب کا شکار ہے تو قیامت کے دن اٹھائے گا تو تب بھی اس کے اندر وہی عیب ایسا نہیں ہلکی سے ایسا قیامت کے دن جب لوگ اٹھائیں گے تو بظاہر بظاہر کیا ہوگا کہ جسمانی طور پر بظاہر کیا ہوں گے سارے لیکن کسی کے بارے میں قرآن نے کیا کہا کہ جب اس کو اٹھایا جائے گا تو اس کو کچھ نظر نہیں آنا تو وہ کہے گا بالا رب لما حشرتنی اعمى پروردگار تم نے مجھے اندھا کیوں محسوس کیا فقط كنت بصيرا جبکہ میں دنیا میں کیا تھا آنکھوں سے دیکھ رہا اب مجھے کوئی دکھائی دے رہا تو اب یہ اس کو دکھائی نہیں دے رہا یہ اندھا ہے یعنی اندھا ہونے کی وجہ سے اس کو دکھائی نہیں دے رہا یہ تو قرآن اصطلاح استعمال کرتا ہے لہم اعیون آنکھیں ہیں ہم لا یبصرون لیکن اس کو آنکھیں ہیں دکھائی نہیں دے رہا ان دونوں باتوں میں فرق ہے اب کیوں کون ہوگا دنیا میں تو بے بصیر سمجھ میں آ گیا کہ دنیا میں جو بے بصیر اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہتا ہے یہ اندھا ہے آنکھ ہونے کے باوجود بھی اندھا قیامت میں کون اندھا خود قرآن نے جواب دیا جب وہ یہ شکایت کرے گا تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا اور جزا دے گا اسی طرح سے عدد کا آیت ہونا اسی طرح سے آج جو مجھے دکھائی نہیں دے رہا آج جو تم اندھا بنا ہوا ہے وجہ کیا ہے ہماری آیات دنیا میں تیرے پاس آئی عدد کا آیات کا ہماری آیات آئے تیرے پاس فنسیتہا تم نے بھلا دیا وقدالے کا یوم تم سا اور اسی طرح سے آج کے جیسے تم نے آیت آنے کے بعد بھلائی تھی آج تجھے بھلا دیا گیا تجھے بھلا دیا گیا کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بھول گیا یا فرشتے بھول گئے نہیں بھول آنے سے آپ کیا مراد ہے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اسے شامل نہیں کرے گی قیامت کے دن جو کچھ بھی ہو رہا ہوگا بعض ہم رحمت خدا ہوں گے نہیں ہوں گے لیکن یہ واحد گروہ ہوگا ایسا کہ جسے رحمت خدا اپنے اندر شامل نہیں کرے گی جب رحمت خدا اسے شامل نہیں کرے گی تو آنکھیں ہونے کے باوجود اسے دکھائی کچھ یہ جو تنسا ہے استعمال کا ہے ایسا گروہ جس نے آیت آنے کے باوجود بھلا دی تھی رحمت خدا اسے قیامت کے دن فراموش کر دے گی دور ہو کر رحمت خدا سے بڑا عجوب غریب مرحلہ ہے بھئی آیت آنے کے بعد بھلا دینے کا کیا مطلب ہے بھئی خدا یہ کہتا ہے کہ آیت آئی تم نے اس سے توجہ نہیں کی آیت آئی میری تم نے اس سے غرض نظر کیا آتے نظر کر لیا بھلا دینے سے کیا مراد ہے یقین کریے کہ یہ آیت واقعاً اپنے معنی میں لیے پیدا نہیں کرتی اگر اولین مدافع ولایت حضرت زہرا صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی راویاں ہیں جتنی بھی ہیں راویاں
وہ ساری کی ساری فاطمہ نام ہے اور اہل بیت کے گھرانے سے. اب میں تفصیل سے وہ پورا سلسلہ نہیں بیان کروں گا, لیکن اس سلسلے کی ایک اہم ترین محدثہ حضرت معصومہ کون سلام اللہ علیہ وسلم.
شہادت کے بعد بھی اپنے بچوں کے ہاتھ تھامے ہوئے اہل مدینہ کے دروازوں پر جا رہا ہے اور اہل مدینہ کے دروازوں پر جا کر بی بی کیا کریں گے اور غور سے سنیں. بی بی فرمانے کی ان نسیتم قول رسول اللہ یوم غدیر من کنت مولاہ فہذا علیہ مولا وقول رسول اللہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسی الا انہ لا نبی بعدی. تم نے یوم غدیر میں پیغمبر کا یہ قول بھلا دیا, کیا من کنت مولاہ ہو وہاں علی مولا اور پیغمبر کا یہ قول بھلا دیا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسی الا انہ لا نبی بعدی, یہ بھلا دیا تم نے. ایک دروازے پر جا کر بی بی کہتی ہے کیا تم نے بھلا دیا. اب دیکھیں مقام کیا ہے, من کنت مولا کیا ہے, من کنت مولا کو اگر آپ سمجھیں گے تو یہ ولایت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, کسی کا ایک اسی اعلان کا خلاصہ کیا ہے, من کنت مولا فہذا علی مولا. بس غدیر پر تم تک یہ آیت آئی, یہ نشانی آئی, اس نشانی کے آنے کے باوجود 70 دن میں تم نے بھلا دیا. آیت کے آنے کے باوجود, ہماری نشانی کے آنے کے باوجود 70 دن میں بھلا دیا تم نے. اب اگر تم نے یہاں بھلا دیا ہے 70 دن جس نے غدیر دنیا میں بھلائی ہے, قیامت کے دن اللہ کی رحمت اسے بھلا دے گی, اللہ کی رحمت اسے بھلا دے گی. لہذا وہ سارا گروہ اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ مرحلہ صرف غدیر اور اس کے باطن کو حاصل ہے؟ اب سوال میرا آپ کے لیے کہ کیسے ممکن ہے کہ 70 دنوں کے اندر اتنا بڑا واقعہ, 3 دن تک پیغمبر نے جگہ رکھا, سخت گرمی میں رکھا, ایک ایک بندے سے بیعت لی, 70 دنوں میں لوگوں نے کیسے بنایا. اب یہ جو مرحلہ, یہ جو نسیان ہے, کون سا نسیان ہے؟ کیا اللہ کی آیتیں آتی ہیں لیکن لوگ فراموش ہوتا, عوامل کیا ہیں فراموشی کے؟ ہماری گفتگو انشاءاللہ آج جو شروع ہوگی وہ اس پہ بحث ہوگی. اعتبار عاشورا میں پہلا اسپیکٹ کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ غدیر کی فراموشی کا نام کربلا کا حادثہ ہے. کربلا کا فاجعہ, جو غدیر بھلائی گئی نتیجہ کربلا. تو خود کربلا بھی میرے لیے سوال ہے اور آپ کے لیے سوال ہے, لگتا ہر مسلمان کو یہ سوال اپنے ذہن میں اٹھانا چاہیے کہ کتنے مسلمان تھے, سب مسلمان ہی تھے نا. دیکھیں کربلا واقعے کا پیش آیا ہے 61 ہجری میں, پیغمبر کی شہادت کے 50 سالوں کے بعد. اب 50 سالوں کا مطلب کیا ہے کہ عمر صاحب کے لشکر میں آپ کا کیا خیال ہے, اکثر افراد جو ہوں گے وہ 50 اور 55 اور 60 کے درمیان کے ہوں گے؟ کیا اکثریت اس دور کی؟ یقیناً اکثریت اس کے نیچے ہو, زیادہ تر جوانوں کی تعداد ہوگی. لیکن اگر کوئی 50 سال کا بھی ہے تو اس کا مطلب مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے, اگر 60 سال کا بھی ہے تب بھی اپنی آبادی میں جوانی میں مسلمان ہو چکا, 50 سال کی اسلامی زندگی گزار چکا ہے. اکثریت وہ ہے کہ جو مسلمان گھرانے میں مسلمان پیدا ہوئی ہے, اکثریت وہ ہے جو قرآن جانتی ہے, حدیث جانتی ہے, پیغمبر کو پہچانتی ہے. کربلا میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کربلا میں ایک آدمی بھی عمر صاحب کے لشکر کا ایسا نہیں ہے کہ یہ کہہ سکے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا حسین کون. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سے عوامل ہیں کہ جو یہ سب کچھ جاننے کے بعد نبی کے گھرانے کے ساتھ اتنا اس طریقے سے انہیں ذبح کر دیا جائے, انہیں لوٹ لیا جائے, ان کے بچوں کو بازاروں میں لے آیا جائے؟ کیا عوامل ہیں جو انسان کو اس سے بابا پہنچاتے ہیں؟ اب میرے اور آپ کے لیے عبرت کا مقام سب سے بڑا یہ ہے کہ میں نے تو یہ فکر کی بھی ہے اپنے ذہن میں بٹھائی بھی ہے کہ بھئی میں تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں, میں اپنے امام کے خلاف کیوں ہوگا, میں تو مسلمان ہوں, میں تو کلمہ پڑھتا ہوں, میں تو نماز پڑھتا ہوں, مجھے پتہ ہے میرے امام کا کیا نام ہے. کربلا میں جتنے تھے سب کے پاس یہ خصوصیت, لہذا عزیزان یہ یاد رکھے گا سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ میں اپنے بارے میں یہ تصور کروں کہ میں غافل نہیں ہوں. ہر انسان کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ ہمیں بیدار ہونا. کچھ عوامل ایسے ہیں جو انسان کو اس منزل پر پہنچا دیتے ہیں, لہذا جناب رقیہ بنت حسین یا جناب سکینہ بنت حسین روایت کرتے ہیں کہ جب ہمارے خیموں پر حملہ ہوا, چادریں اڑ لیے گئے, ہمارے زیورات کو اتار لیا گیا, کانوں سے پوشواروں کو چھین لیا گیا, تو ایک شخص میرے پاؤں میں سونے کی بازیب ہے, وہ بازیب اتار بھی رہا ہے اور رو بھی رہا ہے, اتار بھی رہا ہے رو بھی رہا ہے. یہ بھی کہتے ہیں سر پوچھا تو رو کیوں رہا ہے, پلٹ کر کہتا ہے مجھے پتا ہے آپ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے, وہ اس لیے رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے آپ کی نبی سے نسبت کیا ہے, میں جانتا ہوں. اس لیے اس غفلت میں رہنا کہ میں نکل جاؤں گا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں, 1200 سال گزر گئے اب تو بیدار ہونے کا موقع. لہذا بصیرت اگر ہو انسان کا بڑا سفر پر خود بلحا ہو جاتا ہے. کربلا سے بلحق ایسا ہی ایک شہید جناب مسلم مل گیا, بظاہر مسلم کربلا میں تو شہید نہیں ہوئے لیکن کربلا مسلم کے بغیر نامکمل ہے. ایسا شہید ہے کہ اگر مسلم کی شہادت نہ بیان کی جائے کربلا مکمل, اور ایک نظر سے دیکھا جائے تو کربلا کے مقتولوں کی ابتدا مسلم سے ہوئی ہے, انتہا مسلم کے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے قتل سے ہو رہی ہے. مسلم کے ایک سال کے کربلا کے ایک سال کے واقعے کے بعد یہ بچے شہید کیے گئے. جناب مسلم واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے. اللہ کے نبی کا بیٹے کا نائب حجت کا نائب کوفہ کی گلیوں میں راستہ تلاش کرتا پھر رہا ہے, کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہے جناب مسلم, کوئی اپنے گھر میں پناہ ہونے والا نہیں ہے جناب مسلم. وہ جناب حبیب جناب مسلم اپنا حوصلہ پریشان کر رہے ہیں اس کرفیو کے عالم میں, مسلم کو تلاش کرے تو کہاں تلاش کرے, یہی نہیں معلوم کہ مسلم گئے کہاں. تھک کر ایک مقام پر بیٹھے گھر سے خاتون اپنے بیٹے کو انتظار کے کر رہی تھی, آہٹ آ کر باہر نکلی, بیٹے کو دیکھنے دیکھا کہ سامنے نورانی شخص سے تشریف فرما ہے. پوچھا کون ہے, کہاں مسافر ہوں, کیا چاہتے ہو, تھکا ہوا ہوں, پیاس لگ رہی ہے, اندر گئی جا کر پانی لے کر, آپ پانی پینے کے بعد دوسری جگہ پر بیٹھے ہو, کہا اجنبی حالات اچھے نہیں ہیں, بہتر ہے کہ آپ میرے گھر کے سامنے نہ بیٹھے, آپ نے فرمایا مجبور ہوں مجھے راستے نہیں معلوم, اس لیے بیٹھا ہوا ہوں مجھے راستے نہیں معلوم. یہ سنا تھا کہا اس کا معنی ہے کہ آپ غریب ہیں کوفہ, کہاں سے آئے ہیں, ہم مدینہ سے آئے, مدینہ کا نام سن کے تو تڑپ گئے, ہم مولا کے شہر سے ہیں, مدینہ کے کس محلے سے لال پتہ کا میرا تعلق بنی ہاشم سے, اور بنی ہاشم کا سنا تھا کہ تو تڑپ گئے, کہا کون ہے آپ, ہم مجھے مسلم کے لاتے ہی کہتے ہیں, بھئی یہ سنا تھا ایک بار دبا کر دو لیٹر بھی رو کر کہتے ہیں, وہ آپ مجھے معاف کر دے رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ مسلم کے لاتے ہی ہیں, لیکن کیا کریں شرابی بیٹے نے شکایت لگا دی مسلم گرفتار ہو گئے. ایک زیادہ کے سامنے پہنچے ہمارے آپ کے ذہن میں ہیں بس مسلم کی مظلومیت یہ ہے, پانی پینا چاہتے ہیں لیکن دہن سے خون پانی میں گرا, کس قدر مشابہت ہے, خود سے پیاسا جائے گا تو مسلم کی دنیا سے پیاسا جائے گا. حکم یہ دیا گیا کہ دارال امانہ کی چھت پر لے جا کر مسلم کے سر کو کاٹا جائے
اور لاش کو دار الاقدس کی چھت سے زمین پر پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی یہ پہلا سر ہے مسلمانوں نے جسے کاٹ کر قبر میں پہنچایا گیا۔ مسلم کے لاشے کو جب دار الاقدس سے نیچے پھینکا گیا تو تصور کرو اس لاشے کا حال کیا ہوگا۔ میں کہوں مسلم تمہیں کتنا عشق ہے اپنے مولا سے، تمہارے لاشے کے ساتھ بھی وہی حال ہوا، لیکن فرق یہ ہے تمہیں دار الاقدس کی چھت پر پھینکا گیا لیکن تم آج مولا کے بدن پر ارے گھوڑوں کو اس طریقے سے دوڑایا گیا۔
تمام عہدیداران سید الشہداء و عہدیداران سید الشہداء کی حفاظت فرما، دشمنان عہدیداران سید الشہداء کو نیز ملعون فرما، تمام علماء ملائکۂ کی حفاظت فرما، ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعمال و اثار کا شمار ہو ایک توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔